الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ ایسی آیت ہے کہ اس کے مفہوم کی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے حضور کے دور میں بھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار رہے اس آیت کے بارے میں. اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس آیت کے بارے میں کچھ عرض کر دیا جائے. اور غلط فہمی کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگ اس کے ظاہر کے مفہوم پر چلے گئے. اس سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت دیکھیں الفاظ لفظی معنی پر نہ جائیے, اس سے قرآن و حدیث حل نہیں ہوں گے پورے طریقے سے. ایک ہی الفاظ ہیں. کیا بات ہے اور کیا بات ہے, تینوں میں الفاظ ایک ہی ہیں. کیا بات ہے سے مراد یہ کہ بھائی شاید کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی, اس کو سمجھنا چاہ رہے. اور کیا بات ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بات پر حیرت ہوئی ہے, حیرت سے یہ کہا گیا ہے. وہی جملہ الفاظ وہی ہیں. اور یوں کہا جائے کیا بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ غصہ آ گیا کسی بات پر, اس کو کہا گیا. الفاظ وہی ہیں تو آپ الفاظ سے سمجھیں گے قرآن و حدیث کو؟ یہ تو آپ اردو میں نہیں سمجھ سکتے. یہ الفاظ لکھے ہوئے اس کس پیرائے میں بولے گئے ہیں یہ تو صحابہ کو معلوم ہے کہ یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی, کیا اس کا سیاق و سباق ہے. لوگ اس کے ظاہر پر گئے اور غلط فہمی کا شکار ہوئے. اس لیے اچھا پہلے تو آیت کا ترجمہ سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنو, یہ جا بجا آپ کو نظر آئے گا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. علیکم انفسکم, تم پر لازم ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو. علیکم انفسکم, لا یضرکم من ضل, جو گمراہ ہو جائے غلط راستے پر چل پڑے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اذا ہتدیتم, اگر تم ہدایت پر ہو. اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو, تم کو وہ شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہو گیا ہو یا غلط راستے پر چل پڑا ہو جبکہ تم ہدایت پر ہو. اگر تم ہدایت پر ہو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. الی اللہ مرجعکم, اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, اور اللہ تعالیٰ تمہیں پھر آگاہ کریں گے, خبردار کریں گے جو کچھ تم اعمال کرتے رہے دنیا میں. یہ ہے اس آیت کا مفہوم یا ترجمہ. اس سے بعض لوگوں نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور خود اس زمانے میں لوگوں نے کچھ غلط مطلب لیا ظاہر کی وجہ سے, اس آیت کے ظاہر کی وجہ سے. اور مطلب یہ لیا کہ کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, بس اپنے اعمال میں لگے رہو. یہ مطلب لے لیا, کسی کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, بس آدمی اپنی فکر کرے. حالانکہ اس کا یہ مفہوم غلط ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے دور مبارک میں اس بات کی اصلاح فرمائی کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو ظاہر میں ہے, بظاہر نظر آ رہا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اچھی باتوں کا کی تلقین بھی کرتے رہو، بری باتوں سے روکتے بھی رہو. اب اگر کوئی نہیں رک رہا، تمہارے سمجھانے کے باوجود، تمہارے دعائیں کرنے کے باوجود، تمہاری ہمدردی کے باوجود، تمہاری خیرخواہی کے باوجود اب کوئی رک نہیں رہا، تو اس کا برا فعل، اس کے برے اعمال کا تمہیں اب کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ ہے اس کا مفہوم. یہ مفہوم نہیں ہے کہ بس ہم اپنی فکر میں لگیں، دوسروں کی فکر چھوڑ دیں. یہ غلط ہے، یہ مفہوم غلط ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک دفعہ خطبہ دیا. خطبے کے دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ یہ غلط فہمی پھیل رہی تھی، فرمایا یا ایها الناس انکم لتقرؤون هذه الآیہ، تم اس آیت کو تلاوت کرتے ہو، پھر اس کے بعد یہی آیت پڑھی، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم الى اللہ مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کا غلط مطلب لیتے ہو، حالانکہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود سنا. آپ دیکھیے کس پہرائے میں یہ آیت یہ حضرت ابوبکر نے بتایا رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا میں نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہوں اور ان کو گناہ سے روکنے کی کوشش نہ کی جائے، اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ بس ان کو گناہ کر رہے ہیں تو کرنے دو، ہم اپنے کام میں لگیں، ہم اپنی فکر کریں، تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے ایسا کیا ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی، ان کا بھی معاوضہ فرمائیں گے، ان کو بھی پکڑیں گے اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں ان کو روکا نہیں، حتی المقدور تم نے ان کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گناہوں سے. لہذا یہ گویا فرمایا کہ تم جو اس آیت کا مطلب سمجھتے ہو کہ اپنی فکر میں لگے رہو، کوئی گناہ کرتا ہے کچھ کرے ہمیں کیا پرواہ، ہم کیوں اس کی فکر کریں، یہ غلط ہے. بلکہ ایمان والوں کو تو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی، المؤمنون کجسد واحد، تمام کے تمام ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ میں تکلیف ہو گئی، مثال دی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آنکھ میں تکلیف ہو گئی تو خود آنکھ سے پانی بہ رہا ہے، آنکھ سرخ ہو گئی اس میں تکلیف ہے، زبان بھی بے چین ہے، زبان سے وہ بتا رہا ہے آج میری آنکھ میں بہت تکلیف ہے، بار بار ہاتھ بھی لے کے جا رہا ہے تو ہاتھ بھی بے چین ہو گیا، پاؤں سے چل کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے دکھانے کے لیے تو پاؤں بھی بے چین ہو گئے، حالانکہ تکلیف کہاں ہے، آنکھ میں ہے، لیکن زبان کیسی پھر رہی ہے، امی سے کہہ رہا ہے امی میری آنکھ میں آج بہت تکلیف، ابو میری آنکھ میں تکلیف ہے، دوسروں کو بتاتا پھر رہی ہے زبان ہے، ہاتھ بار بار لے کے جا رہے ہیں یہ ہاتھ بے چین ہو گیا، پاؤں سے ڈاکٹر کے معالج کے پاس چل کے جا رہا ہے تو یہ پاؤں بے چین ہو گئے، ایک تکلیف تو آنکھ میں ہے. ایمان والے کی مثال دی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ایمان والوں کی ایسی ہی مثال ہے. تو کہاں سے قرآن کریم کی بے شمار اور حدیث شریف کی ملا لیں، بے شمار نصوص ہیں. اگر یہ مفہوم جو سمجھا گیا تھا یہ بالکل اس کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے مفہوم کے خلاف ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی. ایک روایت آتی ہے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت بڑے تابعی ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، ان سے بھی یہی منقول ہے یہ تفسیر، کہ لوگوں یہ جو تم نے سمجھا ہے اس آیت کا مفہوم کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے غلط اعمال تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم ہدایت پر ہو، تو یہ تم نے غلط مفہوم سمجھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روکو، جتنا ہو سکے اس کو روکو، خیرخواہی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ روکو. اب اگر وہ نہیں رکتا اپنی برائی سے تو اب اس کی برائی کا تمہیں نقصان نہیں ہے، نہ ہی تم سے مواخذہ ہوگا اللہ کے ہاں، کیونکہ تم نے کوشش کر لی. یہ ہے مفہوم اس کا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا فلاں فلاں لوگوں میں آپس میں اتنا اختلاف ہو گیا ہے، اتنا اختلاف ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو، کیا میں تمہیں یہ حکم کروں کہ جاؤ ان سے قتال کرو، لڑو، جا کے قتل کرو، ان کو مارو؟ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا. جاؤ ان کو نرمی سے سمجھاؤ، ہمدردی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کو سمجھاؤ. اگر وہ نہیں مانتے تو اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، تم اپنے کام میں لگو، تم اپنی فکر کرو. انہوں نے بھی یہی سمجھایا. اور یہی مفہوم ہے اس روایت کا بھی، جس میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیت، یہ بہت اہم حدیث ہے، اذا رأیت شحا مطاع، چار باتیں جب تم دیکھ لو کہ پائی جا رہی ہیں، یہ وہی وقت ہے. اذا رأیت شحا مطاع وهوى متبع والدنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العام او كما قال عليه الصلاة والسلام. فرمایا جب تم چار باتیں دیکھ لو، نمبر ایک اذا رأيت شحا مطاع، جبکہ لوگ بخل کے جذبات کی پیروی کر رہے ہوں، بخل کے جذبات دل میں پیدا ہوں اور لوگ ان جذبات ہی کی پیروی میں لگے ہوئے ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ گناہوں کے کاموں میں تو خوب خرچ کر رہے ہیں، خوب خرچ ہو رہے ہیں پیسہ، غلط کاموں میں خوب پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے نیک کاموں میں یا ضروری کاموں میں وہاں خرچ نہیں کرتے، غلط کاموں میں پیسہ خوب خرچ کرتے ہیں، زکات نہیں دیتے، صدقات کا اہتمام نہیں کرتے، مستحقین کی امداد نہیں کرتے. اذا رأیت شحا مطاع، جب تم یہ دیکھ لو کہ لوگ بخل کے جذبات کی پیروی کر رہے ہوں، وہوا متبع، اور خواہش نفس کی اتباع کی جا رہی ہو، جو نفس نے گناہ کا تقاضا پیش کیا بس اس میں عمل کر لیا، زبان سے گناہ کر رہے ہوں، آنکھوں سے گناہ کر رہے ہوں، ہاتھوں پیروں سے لوگ گناہ کر رہے ہوں، دل کے گناہوں میں مبتلا ہوں، کانوں کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہوں، جو ان کا نفس ان سے کہہ رہا ہو یہ گناہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ کرتے چلے جا رہے ہوں. وہوا متبع و دنیا مؤثرا، تیسری چیز یہ فرمائی کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہو، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا، بل تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، تم آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو. وہ دنیا مؤثرا، یہ تیسری بات بیان فرمائی. اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ، جب کوئی آدمی یا کچھ لوگ اپنی رائے کے بارے میں گھمنڈ میں مبتلا ہوں، بس ہم جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، یا یہ جو میں کہہ رہا ہوں بس یہ صحیح ہے باقی غلط ہے، یا کوئی طبقہ ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، اپنی رائے کے بارے میں گھمنڈ میں مبتلا ہو، اپنی رائے کو بہتر سمجھتے ہو، دوسری رائے کو، دوسری چیزوں کو بہتر نہ سمجھے، فعلی، جب یہ چار باتیں تم دیکھ لو، فعلی کا بھی خاص فتی نفسی، بس تم خاص اپنی فکر میں لگ جانا، وطا عن کا امر العام، عام لوگوں کی فکر کو چھوڑ دینا. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے جو ظاہر ہے حدیث سے، یہ بھی سمجھ لیجئے گا، جو حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اپنی فکر میں لگ جانا، لوگوں کی فکر کو چھوڑ دینا، یہ نہیں. مطلب یہ ہے، اب سنیے مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی برائیاں کرتے پھرنا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں گروہ یہ کر رہا ہے، فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، فلاں طبقہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، بھائی اس کہنے سے کیا فائدہ، کہتے پھرنے سے کیا فائدہ. کوشش کرو، اگر وہ کوشش میں لگ جاؤ ان کی اصلاح کی، درستگی کی، خیر خواہی کے ساتھ، اگر وہ نہیں باز آ رہے تو ٹھیک ہے، تم اپنی فکر میں لگو. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چھوڑ دو بالکل ان کو، ان کے حال پہ چھوڑو. پہلے اصلاح کی کوشش کرو، جتنی ہو سکے کوشش کرو، اور جتنا ہو سکے خیر خواہی سے کام لو، نرمی سے کام لو، اور پھر اگر وہ کوئی نہ مانے تو ٹھیک ہے، پھر تم اپنی فکر میں لگو، اپنے اعمال میں لگو. یہ ہے اس کا مطلب. اور اسی کی تشریح دوسری روایت میں کی گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حلق الناس فہو اہلکہم، من قال حلق الناس فہو اہلکہم. اور ایک روایت میں الفاظ یوں آئے، اذا قال الرجل حلق الناس فہو اہلکہم، یہ بھی الفاظ آئے ایک روایت میں. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. جس شخص نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کام کر رہا ہے، فلاں غلط کام کر رہا ہے، فلاں غلط کام کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ لوگ جو یوں لوگوں کو کہتا رہے لوگ برباد ہو گئے، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ، فرمایا سب سے غلط یہ خود ہے. فہو اہلکہم، جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، فلاں ہلاک ہو گیا، فلاں ہلاک، یعنی فلاں نے غلط کام کیا، فلاں نے غلط کام کر رہا ہے، فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے، فلاں طبقہ غلط کام کر رہا ہے. اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان کو روکنے کی، ان کو سمجھانے کی، ان کو سمجھانے بجھانے کی، ان کی ہمدردی، ان کی خیر خواہی کی، اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے، بس یہ تنقید، تنقید برائے تنقید، لوگ یہ کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے. فرمایا سب سے زیادہ ہلاک، جو یہ کہہ رہا ہے لوگ ہلاک ہو گئے، سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا یہی شخص ہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ لوگوں، اس کا ظاہر پھر ظاہر کا مطلب مفہوم مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھاتے رہو، کوشش میں لگے رہو. اب اگر کوئی نہیں رکتا تو آپ کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اب آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ فعلی کا بھی خاص فتی نفسک، ایسے وقت میں جب یہ تم باتیں دیکھو لوگ بخل کے جذبات کی پیروی کریں، خواہش نفس کی اتباع کریں، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیں، اور ہر آدمی یا ہر طبقہ اپنی رائے کے بارے میں عجب میں مبتلا ہو، تو اس وقت کرنے کے کام دو ہیں. ایک تو یہ کہ خاص اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں، کسی سے تعلق کریں، کسی سے اپنے نفس کی اصلاح کروائیں، یہ کام کریں، ایک کام تو یہ کریں. اور دوسرا کام یہ کریں، وطاعا کا امر العامہ، عام لوگوں کی بارے میں یہ باتیں کرنا چھوڑ دینا کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں غلط کر رہا ہے، یہ بات کرنا چھوڑ دو. البتہ ان کی اصلاح کی، ان کے لیے ان کو سمجھانا، ان کو ان کے لیے ان کی ہدایت کی کوشش کرنا، اس کی فکر میں لگو. تنقید کرنا چھوڑ دو. یہ عام لوگوں کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں. علماء تو کہیں گے، ان کو تو کہنے کا حق ہے، اور کہنا چاہیے، اگر نہیں کہیں گے تو وہ ان کے معاوضے کا ڈر ہے. یہ عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے، بس وہ ان کے کرنے کے دو کام ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگیں، فعلی کا بھی خاص فتی نفسک کا مطلب یہی ہے، اپنی اصلاح کی فکر میں لگیں، اور دوسرا عام لوگوں کے لیے خیر خواہی، ان کو سمجھانا، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش میں لگ جانا، اس کا اہتمام کریں. یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر مواخذہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں پکڑ نہیں. تو فعلی کا بھی خاص ستی نفسک کا طریقہ یہی ہے کہ کسی سے اپنی اصلاح کرائیں، اصلاح کی فکر کریں، اور پہلے تو یہ سوچیں کہ بھائی ہم کن کن عیوب میں مبتلا ہیں، کن کن خرابیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، کون کون سی ہمیں ہمارے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کشف 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 بہت بڑی چیز ہے، حالانکہ کشف یہ ولایت کے لوازمات میں سے نہیں ہے. ایک آدمی کو ایک دفعہ بھی کشف نہ ہوا ہو مگر وہ تقوی سے رہتا ہو، متقی ہو، اس کے ولایت میں، اللہ سے دوستی میں کوئی شبہ نہیں. وہ لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں کہ کشف، تو حضرت نے فرمایا سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی پر اپنی برائیاں کھلنے لگے، یہ ہے سب سے بڑا کشف. آدمی پر اپنی برائیاں کھلنے لگے، میں فلاں برائی میں مبتلا ہوں، فلاں برائی میں مبتلا ہوں، فلاں فلاں غلط کام بھی میں کر رہا ہوں، میری آنکھوں سے فلاں گناہ ہو رہا ہے، زبان سے فلاں گناہ ہوتا ہے، کانوں کے فلاں گناہ میں میں مبتلا ہوں، دل کے فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، ہاتھوں سے میں فلاں گناہ کر رہا ہوں، پیروں سے میں فلاں گناہ کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس پر یہ باتیں کھلنے ظاہر ہونے لگے، کھلنے لگے کہ میں ان ان برائیوں میں مبتلا ہوں. یہ اللہ کی، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور حضرت نے فرمایا اصل کشف یہ ہے، اصل کشف یہ ہے. لوگ کہیں وہ سٹے کا نمبر بتا دیتے ہیں، سٹے کا نمبر بتانا یہ کوئی کشف ہے؟ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اصل کشف یہ ہے کہ آدمی پر اپنے گناہ کھلنے لگے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں، اور یہ اس لیے دیے ہیں کہ ایک آنکھ سے اپنی برائیاں دیکھو، دوسری آنکھ سے لوگوں کی خوبیاں دیکھو، اچھائیاں دیکھو، بھلائیاں دیکھو لوگوں کے اندر، اور دوسری آنکھ سے اپنی برائیاں دیکھو. اللہ نے یہ دو آنکھیں اس لیے دی ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو اشارہ یوں کرتا ہے نا، فلاں یہ غلط کام کر رہا ہے، فلاں یہ غلط کام کر رہا ہے، تو یہ تین انگلیاں اس کی اپنی طرف ہوتی ہیں، صرف ایک انگلی ادھر ہوتی ہے، تین انگلیاں تو اپنی طرف ہیں. یہی ہے من قال حلق الناس فهو اهلك و من قال حلق الناس فهو اهلك، جس نے کہا لوگ ہلاک ہو گئے وہ سب سے بڑا ہلاک ہونے والا وہ خود ہے، جو لوگوں پہ تنقید کرتا پھرے، اور جو صحیح راستہ ہے ان کی درستگی کا، ان کو سمجھانے کا، ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا، یہ نہ کرتا ہو بس تنقید تنقید کرتا رہتا ہو، برائیاں کرتا رہتا ہو، تو یہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا تو یہی شخص ہے. اس لیے کرنے کے کام دو ہیں، ایک تو اپنی اصلاح کی فکر میں ہم لگ جائیں، جو حدیث میں ہم کو فرمایا گیا فعلی کا بھی خاص ستی نفسک، خاص اپنے نفس کی فکر میں لگ جانا، اصلاح کی، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں لگ جانا. جب تم یہ باتیں دیکھو جو ہو رہی ہیں، جو اس حدیث میں مذکور ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں پہ تنقید کرنا چھوڑ دینا، تنقید مت کرنا لوگوں، وطا عن کا امر العامہ کا یہ مطلب ہے، لوگوں پہ تنقید کرتے پھرنا یہ غلط ہے. ہاں دوسرا پہلو اختیار کرو کہ کوئی ایسا راستہ جس سے ان کی اصلاح ہوتی ہو، جس سے وہ سمجھ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، اس راستے کو اختیار کرو. بس یہ کرنے کے کام ہیں. تو اس لیے آج میں نے یہ اس کے مختصراً اس کی تشریح کر دی کہ اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو پچھلے زمانوں سے لوگ سمجھتے رہے اور بعض لوگ غلط مفہوم سمجھتے رہے اور غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اس کی وجہ سے، اور ہر زمانے کے علماء نے اس آیت کے بارے میں وضاحت کی ہے لوگوں کو، دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اس آیت کے ظاہری الفاظ کا پر مت جانا، اس کا مفہوم یہ ہے جو قرآن و حدیث کی دیگر نصوص سے ثابت ہوتا ہے اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات سے. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب پانچ باتیں میں عرض کرتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے جو ان پانچ باتوں پر عمل کر لے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو موت سے پہلے ولایت صدیقیت یعنی اپنی خاص دوستی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. نمبر ایک، اپنے قرآن کی تجوید کو درست کر لیں، قرآن کریم کی تجوید درست کر لیں. جس نے اب تک نہ کی ہو کسی مستند قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے کچھ وقت فارغ کر کے اس کی فکر کرے، اور یہ چند مہینے کی بات ہے، چند مہینے کے اندر اگر آپ استاد کے پاس بیٹھ کے سبق لیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس سبق کو پڑھتے رہیں، یہ تو پھر مہینوں اور ہفتوں کی بات ہے کہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی. اور اس میں گھبرانے کی بات نہیں، ہو جاتا ہے، درست ہو جاتی ہے تجوید، درست ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں نے کی، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو 85 سال 90 سال تک کی عمر کے لوگوں کو حافظ بنا دیا، تجوید ان کی درست کروائی. تجوید جب ان کی درست ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اور مزید ان کو شوق عطا فرمایا، تو انہوں نے کہا ہم حفظ کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے ان کو ترغیب دی، اور ایک طریقہ تھا حضرت کا کہ ایک آیت لے لو، ایک آیت اور اس کو بس پڑھتے رہو سارا دن، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس آیت کو پڑھتے رہو، اگلے دن دوسری آیت لے لو. اس طرح کرتے کرتے اگرچہ کچھ عرصہ زیادہ لگا، لیکن 80 سال کے 85 سال کے 90 سال کے لوگ بھی حافظ بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، پورا حفظ کر لیا انہوں نے. یہ آگے کی بات ہے یہ تو، لیکن ہم تجوید کا اہتمام کریں جو فرض ہے، یہ فرض ہے ہمارے ذمہ. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، جس طرح حج فرض ہے جس کی استطاعت ہو، ایسے ہی تجوید کا سیکھنا بھی فرض ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے. دوسرا فرمایا کہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لے، جو تینوں طرف سے داڑھی ایک مشت رکھ لے، یہاں سے بھی دائیں طرف سے بائیں طرف سے اور تھوڑی کے نیچے سے، تھوڑی کو شامل کر کے نہیں الگ کر کے، ایک مشت ہو داڑھی، اور ایک مشت سے جو زائد ہو جائے اس کو کاٹ لیں تاکہ خوبصورت لگے. بڑی داڑھی رکھنے سے لوگوں کو بھی وحشت ہوتی ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ کسی کو ہماری وجہ سے سنت سے وحشت ہو جائے، یہ مناسب بھی نہیں ہے. تو اس لیے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے، یہاں تھوڑی کے نیچے سے، یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے ایک مٹھی آپ دیکھ لیجیے، اس سے جو زیادہ ہو جائے اس کو تراش لیجئے تاکہ اچھی معلوم ہو. وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض لحیته فما زاد اخذه، بخاری کتاب اللباس کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرہ فرماتے تھے تو اپنی ان کا معمول یہ تھا کہ اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیتے تھے، قبضے میں، مٹھی میں، اور جو بڑھ جاتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے، بڑی ہوئی مقدار کو کاٹ لیتے تھے تاکہ وہ اچھی لگے. اور مونچھیں بالکل صاف کرنا یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر کسی کو مونچھیں رکھنی ہو تو یہ اوپر کا جو کنارہ ہے، اوپر کے ہونٹ کا، جہاں سے اوپر کے ہونٹ کی سرخی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے جو کنارہ ہے اس سے اوپر اوپر تک بال رکھے جا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. ہاں اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ بالکل صاف کر دیا جائے. اور سانپ بھی ریزر سے نہ کیا جائے. یہ بھی میں بتا دوں, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسلح ہے. مسلح کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے کو, ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹ دینے کو مسلح کہا جاتا ہے. ان کے نزدیک یہ مسلح میں داخل ہے ریزر سے اپنے بال کاٹنا. اس لیے کوئی باریک قینچی ہو وہ لے لیجئے. ائمہ کے اختلاف سے بچنا بھی ضروری ہے. کوئی باریک قینچی ہو اس سے کاٹ لیا جائے, جس سے آپ یوں کہہ لیں کوئی باریک ایسی قینچیاں آتی ہیں جس سے آپ کاٹیں تو ایسا لگے گا جیسے ریزر سے کیا ہو, ایسی بھی قینچیاں آتی ہیں, آپ وہ لے لیجئے. اس سے کیجئے تاکہ ائمہ کے اختلاف سے آپ بچ سکیں. ان کے نزدیک تو یہ حرام ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. تو مونچھوں کا رکھنا بھی گنجائش ہے, لیکن اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اس کو بالکل صاف کر لیا جائے. اور یہ جو انفقہ, اس کو کہتے ہیں عربی میں انفقہ کہتے ہیں, فارسی میں ریش بچہ کہہ دیتے ہیں, داڑھی کا بچہ اردو میں کہہ دیتے ہیں. یہ چھوٹا سا, یہ چھوٹا ہی رہتا ہے ہمیشہ, اس کا رکھنا بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی. بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے ایک جگہ, ونتف الفنیقین بدعہ وہما جانب الانفقہ, فتاوی شامیہ میں. یہ جو فنیقین ہے, یہاں اس کے داڑھی کے بچے کے دونوں طرف جو بال اگ جاتے ہیں دائیں بائیں, ان کو فنیقین کہا جاتا ہے عربی میں. یہ فنیقین کو اکھاڑنا یا ان کو اترنا یہ بھی بدعت ہے, اس سے بھی منع کیا گیا, اس کا بھی اہتمام کریں بھائی, اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ, اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ یہاں سے داڑھی تو یہاں سے نظر آ رہی ہے, ادھر سے بالکل شیو کیا بھائی, وہ خود بھی بہت بے چینی میں رہتے ہوں گے, کیونکہ جب بال نکلتے ہیں تو اس کی نوک وہ پریشان کرتی ہے, اس سے خارش ہوتی ہے. تو بعض لوگوں کا یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں سے داڑھی تو نظر آ رہی ہے, ادھر سے وہ بالکل صاف کر لیتے ہیں. تو یہ جو یہاں داڑھی کی طرف جو بال آ رہے ہوں, داڑھی کی طرف, ان کا تو موڑنا جائز نہیں. ان کا تو موڑنا, ان کو اس طرح اکھاڑنا یہ جائز نہیں ہے. اس طرف جو بال جا رہے ہوں سینے کی طرف, ان کی گنجائش ہے. تو عام طور پر جو لوگ یہاں سے صاف کر لیتے ہیں وہ داڑھی کی طرف کے بال ہوتے ہیں, اور یہ غلط ہے. یا کچھ لوگ یہاں سے صاف کر لیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. تو اس لیے داڑھی کو اچھے طریقے سے, جیسے سنت کے مطابق داڑھی رکھی جائے, اس طرح رکھیں. اور داڑھی, یہ داڑھی جو ہے نا, یہ خالی رکھنی نہیں ہے, قبول بھی کروانی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور اس کے قبول کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ جن کی داڑھی نہ ہو ان کے بارے میں حقارت سے مت دیکھیں, ان کو حقارت سے مت دیکھیں. اگر آپ نے داڑھی تو رکھ لی لیکن کسی بے داڑھی والے کو حقارت سے دیکھا, کتنا کیسا آدمی ہے, داڑھی نہیں رکھی اس نے, حقارت سے دیکھا, دیکھ لیا اس طرح, تو یہ علامت ہے آپ کی داڑھی ابھی قبول نہیں ہوئی. اور یہ سوچیں ان کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی عمل اللہ کو پسند ہو, کوئی عمل اللہ کو پسند ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو معاف فرما دیں اور جنت میں داخل فرما دیں. اور ہو سکتا ہے میری کوئی برائی ناپسند ہو, کوئی میری بات اللہ کو ناپسند ہو, اور اس داڑھی کے ساتھ ہی اللہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں, یہ مراقبہ کیا کریں. لہذا یہ داڑھی خالی رکھنی نہیں ہے, قبول بھی کروانی ہے. اور قبولیت کا یہ ہے طریقہ جو میں عرض کر رہا ہوں, بزرگوں سے سن کر آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ ٹخنوں سے اپنی شلوار, پاجامہ, تہبند, اور اب اگر سردیاں آ جائیں, سردیوں کے موسم میں جو ہم چادر یا شال پہنتے ہیں, تو وہ ٹخنوں سے, اس کو جب اوڑھے تو اس طرح اوڑھے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر اوپر رہے, ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. اس کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم لوگ شلوار تو اوپر کر لیتے ہیں, لیکن جب سردیوں میں چادر پہنتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں شال وغیرہ پہن کر, تو وہ شال ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہے. یہ بھی غلط ہے, اس بال اظہار میں داخل ہے, واجب کا ترک ہے جو حرام ہے, لہذا اس سے بہت سخت اجتناب کی ضرورت ہے. تو ٹخنوں کا کھلا رکھنا دو حالتوں میں, دیکھیں اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس چادر سے میں نے ٹخنے ڈھاکے ہوئے ہیں, یہ کوئی حرج نہیں ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں ٹخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے مردوں کے لیے, مردوں کے لیے, اور وہ بھی اس لباس سے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو. بزل المجود میں اس کی توضیح کی ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ, وہ لباس جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو, جو نیچے سے اوپر جیسے موزہ ہے وہ نیچے سے اوپر آتا ہے, اس سے ٹخنے ڈھک گئے کوئی حرج نہیں. جو اوپر سے نیچے جا رہا ہے لباس, جیسے تہ بند ہے شلوار ہے, ہم یہاں اس کو اوپر باندھتے ہیں پھر یہ نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس کو اوپر رکھنا ضروری ہے ٹخنوں سے. دیکھیں کتنی رعایتیں ہیں, مردوں کے لیے حکم ہے اور دو حالتوں میں, ہر حالت میں بھی نہیں ہے. وہاں حج کے موقع پہ ایک صاحب نے, غیر عالم, میں ناگواری کے انداز میں کہوں گا شاید کسی کو برا لگے, حج کے موقع پہ ہر آدمی مفتی اعظم بنا ہوا ہوتا ہے. میں نے یہ خود دیکھا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. اب ایک صاحب وہ طواف زیارت کر رہے تھے, ان کپڑوں میں تھے, سلے ہوئے کپڑوں میں طواف زیارت کر رہے تھے. وہ ایک صاحب ویل چیئر پہ آگے, کیونکہ رش کا وقت تھا, میں بھی ان کے پیچھے تھا, تو وہ میرے برابر والے ان صاحب سے کہنے لگے آپ رمل کیجئے. رمل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا آپ عالم ہیں؟ کہنے لگے نہیں عالم تو نہیں ہوں. نے پھر آپ کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے. ایک صاحب وہ طواف کے دوران انہوں نے وہ مسئلہ بتایا کہ نہیں کسی, وہ ان سے پوچھ بھی لیا, لوگ بھی تو پوچھتے ہیں, یہ بھی غلط کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ میں اپنے والد کی نیت کر لوں, اپنے مرحوم والد کی نیت کر لوں. انہوں نے کہا نہیں جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے, نہیں کسی کے لیے نہیں کر سکتے, اپنا کرو. بتائیے ان سے بھی میں نے پوچھا آپ عالم ہیں؟ نہیں عالم تو نہیں ہوں. پھر بھائی آپ کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے, تو مسئلہ تو یہ نہیں ہے, غلط ہے مسئلہ, آپ نے غلط مسئلہ بتایا, ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ. الامان الحافظ. اور ایک صاحب جو ہے وہ لڑکیوں سے نامحرموں سے بہت بے تکلف ہو گئے, میری بھی ان سے بے تکلفی ہو گئی تھی. تو ایک دن وہ ایک خاتون آئی, اور کوئی بوڑھی خاتون نہیں تھی, وہ اپنا بچہ چھوٹا سا ان کی گود میں دے کے چلی گئی, لو اس کو ذرا سنبھالو. میں اللہ کے بندے تم حج پہ آئے ہو, تم اتنی بے تکلفی تم نے کر لی ان نامحرم خواتین سے؟ تو مجھے حیرت سے دیکھ کے کہنے لگے تمہیں مسئلہ نہیں معلوم؟ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں حج پہ جو خواتین آ جاتی ہیں اور مرد آ جاتے ہیں وہ سگے بھائی بہنوں کی طرح ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ بیان کیا. ان اور بھی کئی واقعات ہیں اس کی بنیاد پہ, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی مفتی اعظم بنا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے بندو مسئلہ تو پوچھو, اصل مسئلہ کیا ہے؟ سگے بھائی بہن ہو جاتے ہیں, نہ جانے یہ کہاں سے مسئلہ مشہور ہو رہا ہے حج کے موقع پر. شیطان نے بھی کیسے کیسے راستے نکالے لوگوں کا حج برباد کرنے کے لیے. تو دو حالتوں میں مردوں کے لیے حکم ہے, اور دو حالتوں میں کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے بس, اور وہ بھی اس لباس سے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو. دیکھیں کتنی رعایتیں دے دی. ہاں ایک بات اور اس پہ یاد آئی تھی, بات جس پہ یاد آئی وہ اب بتا رہا ہوں آپ. ایک صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ جو احرام باندھا ہے نا ہم نے, یہ بھی انہوں نے حج پہ بیان کیا تھا, یہ جو احرام باندھا ہے یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی, بہت سخت, ورنہ دم لازم آئے گا. یہ بھی کہا انہوں نے دم لازم آئے گا, یہ ٹخنے نہیں ٹھکنے چاہیے سوتے ہوئے بھی, ٹخنے کھلے رہنے ضروری ہیں احرام کی حالت میں, سو بھی رہے ہو تب بھی ٹخنے کھلے رہنے ضروری ہیں. اب ان صاحب کو میں نے دیکھا کہ احرام کو یوں تہ کر کے اور یوں کر کے وہ سوئے گئے کہ میرے ٹخنے نہ ٹھک جائیں. یہ غلط مسئلہ سن کر ہوا یہ انہوں نے کہا, اور میرے سامنے انہوں نے غلط مسئلہ بیان کیا تھا, میں نے خود سنا اس لیے بتا رہا ہوں. اور اس پر عمل کیے کرتے ہوئے ایک صاحب نے یوں کر کے فولڈ کر لیا, گویا اڑس لیا اس کو, تہ کر لیا, تہ بتہ کر کے کہ کہیں میں سو رہا ہوں اب میرے ٹخنے نہ ڈھک جائیں. اور تیز ایئر کنڈیشن کھلا ہوا پھر بھی انہوں نے چادر نہیں اوڑی کہ وہ میں ٹخنے ڈھک جائیں گے اس سے. اب لوگ غلط مسئلہ بیان کر دیتے ہیں اور لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں دوسرے لوگ, بھائی یہ بات ہر آدمی مفتی اعظم بنا ہوتا ہے, یہ غلط ہے. ان سے کہا جائے بھائی علماء سے پوچھو, مسئلہ علماء سے پوچھ لو. تو یہ دو حالتوں میں ہے، اس لباس سے ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو، نیچے سے اوپر جیسے موزے جا رہے ہیں اس سے ڈھکنے ڈھکنے سے کوئی حرج لازم نہیں آتا، اور مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپائیں. آج الٹا معاملہ چل رہا ہے، وہ ایسی فیشن کی ایسا لباس آیا ہے کہ وہ عورتوں کا ٹخنوں نصف ساق تک، جو سنت ہے نا مردوں کے لیے سنت اعلیٰ درجہ یہ ہے نصف ساق، یعنی آدھی پنڈلی تک شلوار ہو یا پاجامہ ہو تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. اس اعلیٰ درجے پہ یہ عمل کر رہی ہیں عورتیں، انہوں نے ایسے لباس سلوا لیے، حالانکہ یہ ان کے لیے جائز ہے، غلط ہے، ظاہر ہے حرام ہے، وہ ایسے لباس سلواتے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے بتاتے ہوئے، اس شلوار کا نام کچھ کافی عرصہ ہو گیا، مجھے بتایا تھا ایک صاحب نے، ایک وہ جو ٹیلر ہیں انہوں نے بتایا کہ اس شلوار کا نام رکھا گیا ملا کٹ شلوار، ملا کٹ، کیونکہ مولوی جو اوپر تک رکھتے ہیں تو اس کا وہ نام انہوں نے عورتوں کا رہے، اپنی شلوار کا نام یہ رکھا ہے ملا کٹ شلوار سیدھے، جس میں یعنی پنڈلی نظر آ رہی ہو، پنڈلی تک لباس ہو. الیاذ باللہ، یہ تو لوگوں نے اپنا ایمان خطرے میں ڈالا ہوا ہے اس طرح کے کلمات کہہ کر. تو یہ تیسرا کام ہے. چوتھا کام یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، نامحرم تمام نامحرم عورتوں سے اپنی نظر کو بچائیں، بہت سخت ضرورت ہے نظر کی حفاظت کی، بہت سخت ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ہمارے جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، مشترکہ خاندان ہوتا ہے، اس میں دیور اور بھاوج ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں میں خواتین ہیں، خالہ زاد بہنیں ہیں، خواتین کے خالہ زاد بھائی ہیں، جو خواتین ان جن کے خالہ زاد بھائی ہوں اپنے خالہ زاد بھائیوں سے، مامو زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، ان سے پردہ کریں، اور خود مامو زاد، پھوپھی زاد بھائی اپنی مامو زاد، پھوپھی زاد بہن وغیرہ سے پردہ کریں، اور مومانی چچی اور تائی سے، مومانی اور بعض لوگ مامی کہتے ہیں، مامی یہ بھی یہ لغت بھی صحیح ہے، مومانی بھی کہتے ہیں بعض لوگ، بعض خاندانوں میں مومانی استعمال ہوتا ہے، بعض میں مامی استعمال ہوتا ہے، مزاج دونوں کا ایک ہی ہے. تو مامی یا مومانی سے پردہ بھی واجب ہے، واجب، چچی سے پردہ بھی واجب ہے، اور تائی سے پردہ بھی واجب ہے. تایا کے انتقال کی صورت میں عدت گزارنے کے بعد اس شخص کا اپنی تائی سے نکاح ہو سکتا ہے، جائز ہے، جب نکاح ہو سکتا ہے تو پردہ ضروری ہے، پردہ واجب ہے. یہ بات کہنے کی غلط ہے کہ یہ تو ہماری تائی ہیں، بڑی عمر کی ہیں اور یہ اور وہ. بھائی آپ کچھ بھی ہے، شریعت کا حکم یہی ہے، مامی ہیں، انہوں نے تو ہمیں بچپن میں گود میں بھی اٹھایا تھا اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. اس وقت اللہ شریعت کا حکم الگ تھا، اب شریعت کا حکم الگ ہے. اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں، صاحب نسبت بننا چاہتے ہیں، تو یہ تو کرنا پڑے گا آپ کو. اور پانچواں کام یہ ہے کہ، اور نظر کی حفاظت بہت آسان ہے، نظر نیچے کر لیجئے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اور پانچواں کام یہ ہے کہ اپنے دل کی بھی حفاظت کریں، دل میں گناہوں کے خیالات کو جگہ نہ دیں، خود از خود تو لائیں نہیں، از خود کبھی نہ لائیں، اور اگر خود بخود آ جائیں، اپنے اختیار کے بغیر آ جائیں، تو کسی جائز کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، کسی دلچسپ کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، اس کا یہ علاج ہے. توجہ نہ دیں، توجہ دینے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لیں، بس یہ طریقہ ہے. بستر پر لیٹے ہوئے ہوں، گندے خیالات آ جائیں، فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت شروع کر دیں، استغفار شروع کر دیں، اپنے آپ کو کسی کام میں لگا لیں، توجہ ہٹا لیں. اب توجہ آپ نے ہٹا کے دوسرے کام میں کر لی، دوسرے کام میں آپ مشغول ہو گئے، پھر بھی وہ خیال آپ کو تنگ کر رہا ہو، تو اب معاوضہ نہیں ہے اللہ کے، وہ کرتا رہنے دیں اس کو تنگ، آپ اس کام میں مشغول ہو جائیں. بس یہ کام، یہ پانچ اعمال ہیں، ان کے کرنے کی وجہ سے، ان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نسبت، اپنا خاص تعلق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.